أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
سورہ انبیاء کا یہ وہ حصہ ہے جس میں انبیاء سابقین جن کا ذکر ہم اس سورت میں پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالی کے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. آیت نمبر 51 سے انبیاء کے اس قصے کا آغاز ہوا، اور ان مجموعہ آیات میں بڑے اہم جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر ہے. اس وقت ہم اس حصے کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، اور کچھ آیات کے بعد پھر اس سورت کا اختتام ہو جائے گا. جس طرح آغاز توحید خالص پہ ہوا تھا، اسی طرح انتہا بھی توحید خالص پہ ہوگی. اس سے پہلے جو دو آیات ہم نے پڑھی تھیں، وہ ایک اور مشہور پیغمبر یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق تھیں. دعائے یونس اور آیت کریمہ اور اس سے متعلق جو اہم امور تھے، ان کو گزشتہ ہفتے کے درس میں ہم نے بیان کیا. آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90، ان دو آیات میں گزشتہ دو آیات کی طرح ایک اور مشہور پیغمبر زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اور اس ذکر کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو ارشاد فرمایا وزکریہ، نبیوں کے ان قصوں میں زکریہ کے قصے کو بھی یاد کرو. اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی اے میرے رب. زکریہ علیہ السلام کی دعا جو قرآن نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلایا اور دعا کی، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا مت چھوڑ. وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہترین وارث ہے. نبی چونکہ علم نبوت کی بنا پہ بولتا ہے جو سراسر اور کل کا کل یقین ہوتا ہے، نبی کا علم ناقص نہیں ہوتا، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یقین کامل اور عین یقین ہوتا ہے. نہ صرف علم یقین ہوتا ہے بلکہ وہ عین یقین ہوتا ہے. اس لیے نبی جب زبان سے کچھ کہتا ہے تو اس نبی کے کہنے میں اور عام شخص کے کہنے میں فرق ہوتا ہے کہ نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہے. دعا کا طریقہ ہمیں سکھایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو، ایک تو وہ آیت تمہارے ذہن میں رہے جو سورہ مریم کی شروع میں ہم نے پڑھی. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے اولاد مانگتے ہیں, اور ہم نے بتایا کہ ان دونوں آیات کا تعلق اولاد کے ہونے اور نہ ہونے سے ہے. اللہ تعالی خالق و مالک ہیں, ہر مخلوق پیدا کرنے والا خالق و خلاق وہی ہے سبحانہ و تعالی. وہ انسانوں کو بھی دوسری مخلوقات کی طرح اس کائنات کے اوپر رہنے کے لیے وقت مقرر دیتا ہے, اور اس نے وقت مقرر دیا ہوا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اب یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ انسانوں کو جب آزماتا ہے تو کچھ ایسے اس کے بندے اور بندیاں ہوتے ہیں کہ جن کو وہ اولاد دے کر آزماتا ہے, کچھ بندیاں اور بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد نہ دے کر آزماتا ہے. اور اولاد دے کر آزمانا یہ اولاد نہ دے کر آزمانے سے زیادہ سخت آزمائش ہے. اس لیے قرآن نے کسی بھی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ جس کی اولاد نہیں ہے یہ اس کے لیے فتنہ ہے, یہ اس کی آزمائش ہے, یہ نہیں کہا. لیکن جس کو اولاد دی جاتی ہے, جب اولاد کا ذکر آیا تو کہا کہ اولاد فتنہ ہے, اولاد تمہاری دشمن ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان والو, تمہاری بیویاں تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اولاد جس کو دی جاتی ہے اس کے لیے بھی آزمائش, جس کو اولاد نہیں دی جاتی اس کے لیے بھی آزمائش. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں انسان کے اس فطری جذبے کو, اس فطری طلب کو, اس ضرورت کو پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مولا, تو مجھے اکیلا مت چھوڑ, تنہا مت چھوڑ. دنیا کی زندگی میں بھی اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کروں گا, اور یہ فطری چیز ہے, جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ واقعی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. اور اگر وہ تنہا محسوس نہ کرے تو خیر سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اور ایسی عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جو جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بار بار احساس دلاتے رہیں, وہ تانوں کی شکل میں ہو یا وہ کسی اور شکل میں ہو, کہ بچے کیوں نہیں ہوئے, کتنا عرصہ ہو گیا شادی, کمال ہے, علاج کروایا نہیں کروایا, فلاں کے پاس گئی کہ نہیں گئی. تو اس قسم کے شرارت پسندانہ ذہن کی عورتوں مردوں کی کوئی کمی نہیں ماشاءاللہ, یہ خیر سے ہر جگہ موجود ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ اولاد نہیں ہوتی اسے تنہائی محسوس ہوتی. زکریہ علیہ السلام نبی ہیں لیکن بشر ہیں, اس بشری کمزوری کو پیش کرتے ہیں لا تذرنی فردا, اے میرے مولا مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ کتنے وہ ہیں جن کی اولاد ہے پھر بھی وہ تنہا ہیں, اور کتنے وہ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے اور سب کچھ ان کا ہے. کتنے وہ ہیں کہ جن کو ان کی اپنی اولاد نے چھوڑ دیا, اور کتنے وہ ہیں کہ جن کو دوسروں نے اتنی محبت دی, اتنی چاہت دی کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ واقعی یہی اخلاص اور یہی محبت ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں. تو کہا کہ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اس بات کو اپنے مد نظر رکھا, اور دوسرا یہ کہا کہ اے احکم الحاکمین, وارث بھی انسان کا ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے نام کو روشن رکھتا ہے. لیکن آپ اس آیت کے اس آخری ٹکڑے پہ ذرا غور کیجئے, غور کیجئے, دیکھیے اور اس پہ تدبر کیجئے کہ اللہ کا نبی اپنے اس علم نبوت کی روشنی میں اپنے اس عقیدہ خالص کو پیش کر کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ سے وارث تو مانگتا ہوں, اور مانگنا چاہیے, دنیا کا دستور ہے. اللہ نے خود ہی تو یہ کہا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, لیکن یہ اولاد جس کو میں وارث اور وراثت کے لیے مانگتا ہوں یہ بھی حقیقی وارث نہیں ہے. حقیقی وارث تو وہی ہے. وارث وہ ہوتا ہے جو موروث کے جانے کے بعد باقی رہتا ہے. اب کوئی بتائے کہ اس دنیا میں کوئی باقی رہنے والا ہے؟ اس لیے اللہ کے اسماء حسنہ میں اس کے خوبصورت اچھے اچھے مبارک ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ الوارث، وہ جو ہمیشہ رہے گا. باقی جتنے وہ رسا ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. آج جو وارث بنا کل کو یہ مر جائے گا، اس کا کوئی اور وارث بنے گا. اس لیے زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، حقیقی وارث تو ہی ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی ایک وارث ہوتا ہے. اور سورہ مریم میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ زکریہ علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا تھا کہ مجھے وارث چاہیے، وارث وہ کہ جو یعقوب سے لے کر مجھ تک نبوت کا علم جو ورثے میں مجھے ملا ہے اس علم کو حاصل کر لے. تو زکریہ کی طلب دنیا کی وراثت کے لیے نہیں تھی، نبوت کی وراثت کے لیے تھی. اس لیے اللہ نے زکریہ کو بیٹا دیا، اس کو بھی نبوت سے نوازا، نبی بنا کے دیا، نام بھی خود رکھا یحییٰ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ یہ فرماتا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، بخشش کے طور پہ عطا، ہمارا عطیہ تحفہ وہ ہم نے دیا اس کو، اور اس کی بیوی کو بیٹا دیا جس کا نام، جیسا کہ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا کہ یحییٰ، اور سورہ آل عمران میں بھی یہ بات اور یہ ذکر موجود ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی کی ہم نے اصلاح کی، یعنی وہ بیمار تھی، ان کو صحت سے نوازا، اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی، بانج ہو گئی تھی، اس عمر میں پہنچ چکی تھی جس وقت، جس عمر میں بچے نہیں ہوتے. اللہ نے مہربانی کی اور اس بیماری کو دور کر دیا. کیوں؟ اس لیے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں میاں بیوی اور ان سے پہلے جتنے نبیوں کا ذکر تم نے پڑھا ہے، یہ سارے کے سارے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں امید اور خوف بھرے جذبات میں پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے ہر وقت خشوع خضوع کی حالت میں رہتے تھے. تو اولاد کا نہ ہونا اور اولاد کا ہونا، اس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے. اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، خلاق ہے، مالک ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. وہ اگر کچھ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ اگر دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ جس کے لیے کھول دے، یعنی اللہ جس کو فراخی دے، وسعت دے، کوئی چیز عطا کرنا چاہے، فلا ممسک لها، اس کو پکڑنے والا، روکنے والا اور کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو پھر کوئی پیر مرشد دینے والا، ڈاکٹر وغیرہ دینے والا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ، اگر تو دینا چاہے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، تو منع کرے کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اور فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو اولاد کی طلب کا دل میں ہونا شادی کے بعد سب سے پہلی طلب میاں بیوی دونوں کے دل میں اولاد کی ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے اور اللہ نے ہر انسان کی فطرت اسی چیز پہ بنائی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں جوڑوں کی شکل میں بنایا، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ کا ارشاد ہے، ہر چیز کو اللہ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا، خود قرآن اس کا گواہ ہے۔ اور انسانوں کی اس نسل کو دو انسانوں سے اللہ نے چلایا، جس طرح سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اور اس زمین پر ان دو انسانوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اس زمین کے اوپر یہ دو انسان اس زمین کو آباد کریں، اور زمین کی آبادی کے لیے اولاد کا ہونا ضروری تھا، اس لیے ان دونوں کو اللہ نے خوب اولاد سے نوازا اور یہ انسانی سلسلہ چلا، اس کا آغاز ہوا۔ تو کہا کہ دیکھو اس زمین پر تم نے رہنا ہے، آیت نمبر 36 پہلے سے بارے میں سورہ بقرہ میں کہا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اللہ کی طرف سے وقت مقرر تک تم سب نے اس زمین کے اوپر رہنا ہے، ہر ایک کے لیے اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت تک وہ زندہ رہے گا۔ اور پھر اس دنیا میں جہاں دوسری چیزوں کو زمین اور زمین والوں کے لیے خوشی، مسرت، چین، سکون، آرام، راحت کا سبب بنایا، ان چیزوں میں سب سے اہم چیز اولاد ہے۔ اس لیے کہا سورہ کہف میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 46 میں کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت اور خوبصورتی ہے، اور باقی رہنے والی چیز عمل صالح ہے، تمہارا اپنا عمل اگر ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے، باقی رہنے والی ہے، کام آنے والی ہے۔ اولاد اگر صالح متقی ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے، تو یہ اولاد تمہارے لیے باعث رحمت اور باعث نجات ہے۔ اگر اولاد کا کردار اور اخلاق بگڑ گیا ہے، خراب ہے، فاسد ہے، اور وہ فاسد ہیں، تو یہ اولاد تمہارے لیے باعث نجات نہیں ہے، باعث عذاب اور باعث ہلاکت ہے، دنیاوی ہلاکت بھی، اخروی ہلاکت بھی۔ اور چونکہ اولاد کی طلب فطری چیز ہے، اس لیے نہ صرف یہ کہ زکریہ علیہ السلام اولاد مانگتے ہیں، بلکہ اللہ کا خلیل ابراہیم بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگتا ہے۔ اس طرح زکریہ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ 80 سال، اور بعض نے کہا 120 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو سورہ شورا میں اللہ نے آیت نمبر 49 اور 50 میں بیان کر دیا کہ دیکھو للہ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یخلق ما یشاء، جس چیز کو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی خالق ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ، اور فرمایا کہ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے وہ نہیں چاہتا اس کو بے اولاد بنا دیتا ہے۔ انہو علیم قدیر، وہی حقیقی علم والا ہے اور وہی تقدیر اور قدرت والا ہے، یہ اس کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی تقدیر۔ اس کی حکمت یہی ہے، جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر لے تو لڑکے دیتا ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کرے لڑکیاں دیتا ہے لڑکے نہیں دیتا، جس کے بارے میں فیصلہ کر لے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے، اور جس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کچھ بھی نہیں دیتا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ بغیر ماں اور بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا کیا. حوا کو آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا. اور باقی جتنی مخلوق ہے ان سب کو ماں باپ سے یعنی میاں بیوی سے پیدا کیا، کہ ہر انسان کی نسل اسی طریقے پہ چلتی ہے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں کتنے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے نہ بیٹیاں دی نہ بیٹے دیے، جن میں ایک یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو زکریہ کے بیٹے ہیں. یہ زکریہ جو بڑھاپے میں اللہ سے اولاد اور بیٹا مانگتے ہیں اللہ یحییٰ دیتے ہیں، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد نہیں ہوئی. تو اولاد کا نہ ہونا اگر دنیاوی یا دینی نقصان کی بات ہوتی، کمزوری کی بات ہوتی اور برائی اور اس میں کوئی اور عیب اور نقص ہوتا، اللہ کبھی بھی اپنے کسی نبی کو نقص والا عیب والا نہیں بناتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ کسی کی اولاد نہ ہو. یحییٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی بیٹا نہیں دیا، لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی بیٹا نہیں دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا یا بیٹے دیے اور لے لیے کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا. تو گویا کہ ظاہری اس اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو سید الاولین والآخرین ہیں ان کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی بیٹا نہیں دیا. تو صرف بیٹیوں کا ہونا یہ بھی عیب نہیں ہے. اگر یہ عیب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں ہی دی. اس لیے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت کی بات ہے. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ جس کے لیے جس طرح چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہر انسان کو اللہ تعالی آزماتا ہے. کافر، منافق، مشرک، فاسق و فاجر، باغی اور سرکش، اس انسان کی آزمائش اس طریقے پہ ہوتی ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، اور آخر میں یہی آزمائش اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں اس کو لے جاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے جو آزمائش ہوتی ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی آزمائش، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. اسی لیے مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے. یہ یقیناً شدید آزمائش ہے اس مسلمان عورت کے لیے اور اس مسلمان مرد کے لیے جو دوسرے لوگوں کے بچوں اور دوسروں کی اولاد کو حسرت اور افسوس سے دیکھتا ہے. جب وہ اپنی طرف نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنا گھر اور اپنی گود خالی نظر آتی ہے. یقیناً یہ افسوس کی بات ہے، لیکن وہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور اس میں کیا حکمت ہے اس کو وہ نہیں جانتا، اس میں کیا حکمت ہے اس کو وہ نہیں جانتا، لیکن اللہ کی طرف سے اپنے لیے اس فیصلے پہ اگر وہ صبر کرے اور راضی ہو تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر اور ثواب. فلہم اجر غیر ممنون. اور وہ متفق علیہ حدیث تو ہم نے بارہا پڑھی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. مسلمان کو اس کی زندگی میں جو تکلیف آزمائش ملتی ہے ہر ایک پہ اس کے گناہ دھلتے ہیں, حتیٰ کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اس پہ بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اب چونکہ یہ شدید آزمائش ہے, جن خواتین کی اولاد نہیں ہے یا جن مردوں کے بچے نہیں ہیں وہ جس ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یہ صرف وہ جانتے ہیں جن پہ گزرتی ہے, لیکن یقیناً یہ شدید آزمائش ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس بات کو وہ کبھی نہ بھولیں کہ اگر وہ اللہ کے اس فیصلے کو محبت سے دل و جان سے تسلیم کریں اور صبر کریں اور یہ سوچیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, کہ دنیا کی زندگی میں تو ہمارا گھر اور گود خالی رہے, اگر آخرت میں اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو مختصر ہے, تنگی والی ہو تب بھی گزر جائے گی اور اولاد کے ساتھ ہو تب بھی گزر جائے گی. اس لیے فرمایا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا دار امتحان ہے, دار ابتلاء ہے. دنیا اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے راحت اور آرام کی جگہ نہیں بنائی. اب اگر کسی کو وقتی طور پہ راحت اور آرام مل جائے تو وہ اس کو اللہ تعالی کا اپنے اوپر زیادہ فضل اور انعام سمجھے, اور جس کو راحت اور آرام نہ ملے, تکلیف اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑے, تو وہ اللہ کے اس فیصلے کو عین عدل سمجھے. سمجھ میں آئی بات کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آرام اور راحت نہیں, دنیا کی حقیقت ہے ہی تنگی اور مشقت اور تکلیف اور آزمائش. اب اس آزمائش میں جس کو آرام مل جائے تو وہ اس کو اللہ کا زیادہ فضل سمجھے, اور جس کو آرام نہ ملے وہ اس کو عین عدل سمجھے. اس لیے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ, بار بار یہ لفظ قرآن میں مختلف مقامات پر آ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سبق کو اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا. تو دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو آزمایا جائے تو وہ صبر کرے. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کی حیثیت ایمان والے کی زندگی میں ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں سر ہوتا ہے, وہ بدن جو بلا سر بلا دھڑ ہوتا ہے وہ بے جان بیکار ہوتا ہے, اسی طرح وہ ایمان جس میں صبر نہ ہو وہ ایمان بلا دھڑ کے ہے. اور ارشاد یہ فرمایا کہ دیکھو صبر کے ساتھ ایک دوسری چیز کا ہونا بھی ضروری ہے, جو اللہ تعالی کی ہر تقدیر پر یعنی ہر لکھی ہوئی بات اور مقدر کی ہر بات, ہر قسم کی تقدیر اور ہر قسم کی آزمائش, اس پر انسان نہ صرف صبر کرے بلکہ رضامند بھی رہے. صبر کرے رضامند بھی رہے, اس لیے کہ کتنے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں اگر صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, اور کتنے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں لیکن راضی نہیں ہوتے. تو یہ حقیقی صبر نہیں ہے. حقیقی صبر یہ ہے کہ صبر کرو رضامندی کے ساتھ، صبر کرو رضامندی کے ساتھ، جس قسم کے حالات کی ہوں کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون۔ سورہ توبہ میں یہی چیز تو بیان کی ہے کہ یہ کہو کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے ہمارے مولا کی طرف سے ملتا ہے، کوئی غیر ہے جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے؟ ہمارا اپنا مالک ہے جو ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ شفیق، ہماری ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والی ذات، وہ کیا ہمیں تکلیف دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے، میرے گناہوں کے دھلنے کا سبب ہے، میرے درجات کی بلندی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ میرے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو صبر کے ساتھ رضامندی ہونی چاہیے دل و جان سے۔ یہی چیز سورہ نساء میں بیان کی جب یہ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک حقیقی مومن، کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اے پیغمبر ہر بات میں تیرا فیصلہ نہ مان لے دل و جان سے۔ آخر میں کیا ہے اس آیت کے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم ہو جائے۔ صبر رضامندی کے ساتھ، اس لیے فرمایا کہ اس بات پہ انسان صبر کرے اور اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ تم نے دیکھا اور تم نے سنا اللہ تعالیٰ تمہارے قریب، تمہارے محلے، تمہارے شہر میں رہنے والے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد دے کر چھین لیتا ہے، یہ بڑی آزمائش ہے یا اولاد کا نہ ہونا بڑی آزمائش؟ کتنے وہ ہیں جن کی اولاد عین جوانی پر جب پہنچتی ہے تو جوانی میں اس بچے اور بچی کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تم کیا جانو، اس باپ اور اس ماں سے پوچھو جس نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو، کہ یہ آزمائش نہیں؟ اور کتنے وہ ہیں جن کو اللہ تعالی اولاد دیتا ہے لیکن معذور اولاد دیتا ہے، زندگی بھر وہ اس کرب میں مبتلا رہتے ہیں، اگر اس پہ وہ صبر کریں اور رضامندی کا اظہار کریں اور اپنے ان معذور بچوں کی صحیح خدمت کریں، صبر کریں، تو کیا ان کے لیے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یہ بھی تو آزمائش ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ اولاد کا نہ ہونا یقیناً شدید آزمائش ہے، لیکن کتنے وہ ہیں جن کو اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اور کتنے وہ ہیں جن کی اولاد صحیح سلامت ہوتی ہے لیکن یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باپ کو جواب دیتے ہیں، باپ کی گستاخی ہوتی ہے، آئے دن ہمیں فون اور خط موصول ہوتے ہیں، شکایات بھرے ماؤں کے ایسے خط جو انسان کا ضمیر اگر زندہ ہو جھنجھوڑ دے اس کو۔ یقین کیجئے بعض ایسے خطوط اور فون مجھے ملتے ہیں کہ میں رات بھر سو نہیں سکتا، ان ماؤں کے اور ان والدین کے جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا، پڑھایا، کچھ کو امریکہ بھیجا، کچھ کی یہاں شادیاں ہوئیں، کچھ شادی سے پہلے، اور کتنے وہ ہیں جنہوں نے خود یہ کہا کہ کاش اللہ تعالی ہمیں اولاد نہ دیتا۔ تو اس لیے کہا کہ انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالی جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اور وہ بڑی بوڑھیاں خاندانوں اور گھروں کی عورتیں، اور وہ بڑے اور وہ لوگ